فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا اگر آواز صاف نہ آ رہی ہو تو کوئی بتا دے ورنہ بظاہر میری طرف سے تو کنیکشن صحیح ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے الحمدللہ یہاں تک ہمارا اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا وہ تو مکمل ہو گیا اب ہم ان صورتوں پہ اگر غور کریں کہ سورہ کہف ہے اس میں بھی کچھ عجیب واقعہ بیان کیا گیا اس کے بعد پھر سورہ مریم آ رہی ہے اس میں بھی کوئی عجیب واقعہ بیان کیا گیا یہ عجائبات اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں اس سے پہلے والی صورت تھی سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی شروع ہی ہو رہی ہے لیلۃ الاسراء والمعراج جو واقعہ پیش آیا تھا یعنی تینوں صورتوں میں عجیب قسم کے واقعات ہیں لیکن ان کے عجیب ہونے میں بہت بڑا فرق ہے سورہ بنی اسرائیل میں جو واقعہ بیان کیا گیا تھا اسراء والمعراج کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے وقت میں کہاں سے کہاں تشریف لے گئے آسمانوں کی سیر کی مسجد اقصی تشریف لے گئے وہاں انبیاء کو امامت کرائی پھر آگے اوپر آسمانوں کی سیر کی دوزخ جنت کے حالات دیکھے کیا کیا حالات تھے وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ظاہر ہے اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت عجیب واقعہ تھا پھر اس صورت کے اندر سورہ کہف میں ایک عجیب واقعہ کہ 300 سال کوئی 309 سال تک کوئی سویا رہے اور اس کے بعد اٹھے بالکل صحیح سالم نہ کوئی بیماری نہ کوئی زیادہ تھکان کا احساس اور اگلی آئندہ صورت آ رہی ہے اس میں پھر عجیب واقعات ہیں سورہ مریم جہاں شروع ہوتی ہے اس میں بھی عجیب واقعات ہیں وہ مختلف نوعیت کے عجیب واقعات ہیں کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے یہاں بیٹا نہیں ہوا بوڑھے ہو گئے تھے بیوی بانجھ تھی کبھی بچہ ہو نہیں سکا آخری عمر میں دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی بچہ دے دیا اس کے آگے والے حصے میں ایک اور واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں بچہ پیدا ہوا حالانکہ شادی ہوئی نہیں بہرحال تو یہ عجائبات کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے بس انسان اللہ پر اعتماد کرے اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دینا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے انسان کے مانگنے اور انسان کے یقین میں کمی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عطیہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اکثر تو وہ ہیں جو بغیر مانگے مل جاتے ہیں لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہمارے مانگنے پر موقوف رکھتے ہیں کتنے یقین سے ہم مانگتے ہیں کتنا اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے اب اصحاب کہف کا واقعہ جب مکمل ہوا اب اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے ہمیں بھی نصیحت ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے جو کچھ وحی اور احکام آپ تک بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ جو کتاب آپ کی جانب وحی کے ذریعے سے پہنچائی گئی ہے وَتْلُ اس کی تلاوت کرتے رہیے تلاوت قرآن کریم کی تلاوت چاہے الفاظ انسان پڑھ رہا ہو معانی سمجھے یا نہ سمجھے فضیلت اس کی ہے اور یہ تو بار بار ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ نورانیت بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ عجیب و غریب واقعات پیش آئیں نہ آئیں اصحاب کہف کے واقعے سے اس کا جوڑ ہو نہ ہو. بہرحال کوئی پیچھے جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ کفار اپنی بات پر جمے ہوئے ہیں, مشرکین اپنی بات پر جمے ہوئے ہیں, اہل حق کو کیا کرنا چاہیے, اپنے کام میں لگے رہو. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, کوئی ہماری بات مانتا ہے مانے, نہیں مانتا ہے نہ مانے, ہمارا کام ہماری عبادتوں سے دور نہیں ہونا ہے. آپ اپنے رب کی کتاب, جو اللہ کی جانب سے کتاب آپ کی جانب وحی کے ذریعے سے پہنچائی گئی ہے, وہ تو اس کی تلاوت کرتے رہیے. نبی کو بھی تلاوت کا حکم ہے, ہمارے لیے کتنی اہمیت ہوگی اس کی. اللہ کے نبی جس کا مقام اتنا بلند ہے اس کو کہا جا رہا ہے تلاوت کا اہتمام کرو. تلاوت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے منافع رکھے ہیں, انسان کو غم, پریشانی, بے اطمینانی, وہ سب چیزیں ختم ہوتی ہیں. دنیاوی منافع ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ رکھے ہیں تلاوت میں, آخرت کے منافع تو وہاں جا کر نظر آئیں گے, وہ اپنی جگہ. اور یہ دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دن دیے ہیں, ان دنوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن چل رہے ہیں, اور ان دنوں کے بارے میں بہت فضائل منقول ہیں احادیث میں, کچھ احکام ہیں کچھ فضائل ہیں. قربانی وغیرہ کا تو تذکرہ, قربانی وغیرہ کی جو فضیلت کا ذکر ہے وہ تو ہے, مستقل ہے, لیکن ویسے بھی یہ جو ایام چل رہے ہیں, یہ 10 دن جس کو قرآن کریم میں ولیالٍ عشر, اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہیں, یہ 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے. 10 راتوں کی جو فضیلت ہے وہ بھی بہت ہے, اور جو دن ہیں ان کی بھی فضیلت ہے. ایک ایک دن کا روزہ اکثر لوگوں نے سن ہی لیا ہوگا, لیکن صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ جنہوں نے اب تک نہ سنا ہو وہ بھی سن لیں, اور جنہوں نے اب تک عمل نہیں شروع کیا میری طرح وہ بھی, ان کو بھی توفیق ہو جائے اور شروع کر دیں کہ ایک ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر فضیلت رکھتا ہے. رمضان کے بارے میں تو ہم نے یہ پڑھا کہ ایک عمل 70 کے برابر ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. ہم کس کو زیادہ فضیلت ہے کس کو کم فضیلت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, لیکن یہاں پر ایک دن کے روزے کی فضیلت اتنی جو حدیث میں بیان کی گئی کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر, ایک سال کے روزوں کے برابر, اور رات میں انسان عبادت کرے تو یہ رات کی عبادت, ایک ایک رات کی عبادت وہ لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر فضیلت رکھتا ہے. تو آج کل کے دن اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم رکھے ہیں, ان اوقات کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو فضائل کے اعتبار سے ہے جس میں میں نے ایک بات بتا دی, ایک ہی حدیث کا میں نے مفہوم بتا دیا. اور قربانی کی فضیلت اپنی جگہ ہے. میں صرف ایک بات واضح کر دوں, جب بات آ گئی ہے, اگرچہ ہمارے ان تفسیر سے تو اس کا اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوگا لیکن آج کل کے ایام کے ساتھ تعلق ہے, کہ اور ویسے بھی تفسیر سے کسی درجے میں تعلق بھی ہے, کہ بہت سے مرتبہ ہم قرآن و حدیث کو اردو یا انگلش ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس ترجمے کی وجہ سے ٹھیک ہے, ہم نے اگر کسی تفسیر میں پڑھ لیا, کوئی معتبر تفسیر ہے اس میں پڑھ لیا اور اس پر اعتماد کر لیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہ ہو اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان اردو یا عربی ترجمے کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرتا ہے, وہاں پر غلطی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ عربی زبان کے اپنے معنی ہوتے ہیں, ان معنی کی بنیاد پر ایک مسئلے کو حل کیا جاتا ہے, کسی انسان نتیجے پر پہنچتا ہے. اب یہ جو میں بتا رہا تھا قربانی کے بارے میں بھی ایک بات ذہن میں رہے کہ ایک ہوتی ہے, ہم اردو زبان میں تو قربانی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں, اس کے لیے بھی جس کو عربی زبان میں اضحیہ کہا جاتا ہے, اور دوسرا ہم قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بھی جو حرم میں ذبح کی جاتی ہے, جس کا احرام سے کسی درجے میں تعلق ہوتا ہے. تو یہ اصل احرام سے جس کا تعلق ہوتا ہے یا حرم میں جو ذبح کی جاتی ہے, ضروری نہیں کہ احرام محرم ہو, حرم میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے چاہے وہ سال کے کسی بھی موقع پر ہو, حرم میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اردو میں اس کو بھی قربانی کہہ دیتے ہیں لیکن اصل میں عربی کے لحاظ سے اس کو ہدی یا دم کہا جاتا ہے. حاجی کے لیے ہوتا ہے, دم تمتع ہوتا ہے, دم قران ہوتا ہے, دم افراد ہوتا ہے, یا دم جنایات ہوتا ہے, الگ الگ قسم کے ہیں جن کو حج کے احکام سے کچھ تعلق ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ عربی زبان میں ہدی یا دم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس جانور کے لیے جو حدود حرم میں ذبح کیے جاتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اور یہ وہ ہیں جس کا حرم ہی سے تعلق ہے, وہ یہیں پر ہونے چاہیے. مکہ اس کے اطراف جو حرم کے علاقہ کہلاتے ہیں یہیں پر ذبح ہو سکتے ہیں وہ. اور دوسرا ہے اضحیہ قربانی, اس کا حرم سے کوئی تعلق نہیں, احرام سے کوئی تعلق نہیں, وہ مستقل ہے. انسان دنیا میں جہاں بھی رہتا ہو وہاں رہ کر وہ قربانی کر لیں, وہ اضحیہ قربانی. تو میں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ اضحیہ جو ہے وہ ایک الگ ہے جس کا حج سے احرام سے حرم سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک مستقل حکم شرعی ہے. لیکن اردو ترجمے میں چونکہ اس کو بھی قربانی کہہ دیتے ہیں, اس کو بھی قربانی کہہ دیتے ہیں جو حاجی کرتا ہے یا احرام والا کرتا ہے, حرم میں جو ہوتا ہے اس کو بھی قربانی کہتے ہیں, تو لوگوں کو مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. بس یہ واضح ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ دو قسم کی الگ الگ قربانیاں ہیں. وہ قربانی الگ ہے جو عام انسان اپنے مقام پر کرتا ہے اور اس کے احکام بھی الگ ہیں, اور یہ جو قربانی یہاں ہوتی ہے جس کو ہدی کہا جائے یا دم کہا جائے اس کے مستقل احکام ہیں, اس کی تفصیل الگ ہے. دونوں آپس میں الگ الگ چیزیں ہیں, ایک کا دوسرے سے کوئی جوڑ نہیں ہے. جو شخص حج میں جاتا ہے مسافر پر حنفیہ کے نزدیک قربانی کرنا لازم نہیں ہے. جو شخص حج میں جاتے ہیں اکثر مسافر ہوتے ہیں, ان پر وہ قربانی جس کو اضحیہ کہا جاتا ہے وہ لازم نہیں ہوتی, لیکن حج والی قربانی وہ کون سا حج کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے. میں مقصد بتانے کے ظاہر ہے بہت سے ہوں گے جن کو یہ مسائل ذہن میں نہیں ہوں گے, میرا مقصد تو صرف یہ بتانا ہے کہ یاد رہنا چاہیے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. حج والے قربانی بالکل الگ چیز ہے اور عام قربانی بالکل الگ چیز ہے, ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. عام لوگ جو اپنے اپنی جگہوں پر قربانی کرتے ہیں وہ صرف ذی الحجہ کے 10, 11, 12 تاریخ تک ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سال بھر میں انسان اگر کہیں پر جانور ذبح کرتا ہے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. صدقہ دے, پیسوں دے دے, کھانا دے دے, کوئی چیز دے دے, جانور ذبح کرنے کی کوئی فضیلت نہیں. ہاں حدود حرم میں انسان ذبح کرتا ہے تو اس کی فضیلت ہوتی ہے, وہ مستقل ہے, جس کو ہدی کہا جائے گا, دم کہا جائے گا. تو یہ الگ الگ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ان کو فرق ذہن میں ہونا چاہیے. تفصیلات تو ظاہر ہے جو فقہی احکام سمجھتے ہیں یا جنہوں نے کبھی پڑھا ہو یا آئندہ پڑھنے کا ارادہ ہو وہ سمجھ سکتے ہیں, ورنہ بس اتنا پتہ معلوم ہونا چاہیے کہ دو الگ الگ قسم کے اردو میں دونوں کے لیے قربانی کے لفظ استعمال کرتے ہیں, اس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے. اب بہرحال یہ سمجھنے کے بعد اب یہ ذہن میں رہے کہ جو وہ اضحیہ والے قربانی جس کا حرم سے کوئی تعلق نہیں, وہ والے قربانی جو کرنا چاہے, حدیث میں آتا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, مسلم ہے, ترمذی, ابو داؤد وغیرہ سیاہ ستہ میں, بہرحال یعنی تقریباً تمام کتب سیاہ ستہ میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو, اس کا مطلب یہ کہ واجب قربانی کرے نفل کرے, جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر بال ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ اب اپنی قربانی کر لیں. یہ میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. حدیث صحیح ہے, اس کے صحیح ہونے پر سب کا اتفاق ہے, حدیث صحیح ہے. ہاں اتنا ہے کہ حنابلہ مذہب حنبلی میں اس پر عمل کرنا واجب کا درجہ رکھتا ہے, اور باقی حنفیہ شافیہ اور مالکیہ جو ہیں ان کے نزدیک اس پر عمل کرنا استحباب کا درجہ رکھتا ہے کہ مستحب ہے اس پر عمل کر لینا. ہمارے لوگوں میں بسا اوقات اس کو واجب سمجھا جاتا ہے کہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے بعد بال کاٹنا, ناخن کاٹنا گناہ ہے. نہیں گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن مستحب ہے اس پر عمل کرنا. حدیث میں ترغیب آئی ہے کہ کرنا چاہیے. حکمت اور مصلحت اس کی جو بھی ہو, حاجیوں کی مشاوات اختیار کرنا مقصد ہے نہیں ہے, وہ ایک الگ بات. حدیث میں تو صرف اتنا بتایا کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر انسان کو بال ناخن کاٹنے سے بچتے رہنا چاہیے جب تک اپنی قربانی نہ کر لے. یہ حدیث ہے, صاف صاف ہے. اب اس کو یعنی جو عمل کر سکتا ہو آسانی سے کر لے, مستحب عمل ہے. اور ظاہر ہے مستحب کا لفظ جو ہے یہ حب سے ماخوذ ہے, اللہ کو یہ چیز پسند ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عمل پسندیدہ ہے. اور یہ ایسا عمل ہے جو صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے, اور ائمہ اربعہ سب کے سب اس کے قائل ہیں. جیسے میں نے بتایا حنابلہ کے نزدیک واجب کا درجہ ہے, اور مالکیہ شافیہ اور حنفیہ ان کے نزدیک استحباب کا درجہ ہے. تو اس لیے جس سے ہو سکے عمل کرنا چاہیے, اس کو واجب کا درجہ بھی نہ دیں اور یہ بھی نہ کہیں کہ مستحب بھی نہیں ہے، یعنی بالکل اس کو کم درجہ سمجھ کر بالکل عمل چھوڑ دیں یہ بھی مناسب نہیں، اور اس کو واجب کا درجہ دیں وہ بھی مناسب نہیں۔ بہرحال ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے آج کل کے عمل کے لحاظ سے۔ یہ چونکہ جن لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں شاید تقریباً وہ ہیں جو حج کے لیے نہیں آئے، تو اس لیے ان کے لیے یہ احکام ہے، ورنہ جو حج کرنے آتا ہے تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ اگر وہ ان دنوں میں عمرہ کرتا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد اس کو بال کاٹنے ہی ہیں، تو اس کے لیے بال کاٹنے کا حکم وہ تو ضروری ہو جاتا ہے، وہ الگ ہے۔ حاجیوں کے لیے بات نہیں چل رہی، یہ تو عام لوگوں کی بات چل رہی ہے، اور عام قربانی جو انسان اپنے اپنے مقام پر کرتا ہے اس کی بات چل رہی ہے۔ بہرحال یہ آج کل کے لحاظ سے چند باتیں تھیں اس لیے میں نے بتا دی۔ اب ہم آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کا اہتمام آج کل بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا اپنے قرب کا۔ آج کل کی عبادتیں اللہ کے یہاں تمام سال بھر کے عبادتوں کے مقابلے میں آج کل کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو ان دنوں میں تلاوت کا اہتمام زیادہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہمیں یہ آیت پڑھنے کا موقع دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان دنوں میں ان آیتوں کو سن رہے ہو، اللہ کے احکام کو سن رہے ہو، تلاوت کا اہتمام کر لو۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تھوڑا تھوڑا وقت انسان مقرر کر لے، تھوڑا وقت صبح، تھوڑا وقت دوپہر کو، تھوڑا وقت شام کو، زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو۔ اس کے علاوہ خالی اوقات ہیں کچھ تسبیحات پڑھ لے۔ ایک اور چیز چونکہ آج کل کے لحاظ سے ہے، ہم نے یہ تو سب نے سنا ہوگا کہ نو ذی الحجہ، یوم عرفہ جو کہلاتا ہے، نو ذی الحجہ سے لے کر 9, 10, 11, 12 اور 13ویں کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھنی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ واجب ہر فرض نماز کے بعد۔ اور دونوں قول ہیں کہ صرف جماعت کے ساتھ جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے واجب ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ عورتیں بھی عمل کریں، اور اسی کو اکثر علماء نے واجب قرار دیا ہے کہ عورتیں ہوں مردوں سب کے لیے واجب ہے۔ لیکن یہ تو وجوب ہو گیا جو صرف فرض نماز کے بعد ہے، لیکن صحابہ کے زمانے میں صحابہ کا یہ بھی عمل ملتا ہے کہ وہ حضرات پہلی ذی الحجہ سے لے کر اس کا اہتمام شروع کر دیتے تھے۔ صرف فرض نماز کے بعد تو تھی کہ ہم ان دنوں میں کریں گے جو 5 دن بیان کیے گئے، 9, 10, 11, 12, 13، لیکن اس کے علاوہ بھی موقع موقع سے، جب موقع ہو، نماز کے بعد کی قید نہیں ہے، کوئی موقع ہو تکبیر پڑھ لیں۔ یہ ایام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تکبیرات کے لیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے یہاں یہ کلمات بہت پسندیدہ ہیں، اور ان ایام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، نمازوں کے بعد ہو۔ یعنی کہ ایسا نہیں کہ ہم اجتماعی طور پر پڑھیں گے، وہ تو صرف خاص دنوں میں پڑھیں گے جیسے ثابت ہے، لیکن فرض نماز کے بعد، نفل نماز کے بعد، بازار میں گئے، کسی موقع پر صبح اٹھے، کسی موقع پر کسی کام میں لگے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ان شروع کے ایام میں، ذی الحجہ کے شروع کے ایام میں بازار سے گزرتے تھے، تکبیر پڑھتے تھے۔ ان کا تو ایک حیثیت تھی، ان کا مقام تھا، جب وہ پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ مجمع پڑھنے لگ جاتا تھا، اور پوری بازار تکبیرات کی آواز سے گونج جاتی تھی۔ تو بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے لوگ ہماری بات مانیں نہ مانیں، ہمیں جو حق بات ہے اس پر عمل کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اللہ کے کلمات، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا تم تلاوت کرو گے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، مل کر رہیں گی، ایک دن کے روزے کے ثواب ایک سال کے برابر ہو، مل کر رہے گا۔ لا مبدل علی کلماتی، اللہ کے احکام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ سائنس تو بدلتی رہتی ہے، کسی زمانے میں کہا تھا آسمان کا وجود ہی نہیں، پھر کہنے لگا ہاں ہاں وجود ہے، حدیث سے تو ثابت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو پہلے آسمان کے دروازے پر اجازت مانگی، پھر اوپر تشریف لے گئے۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کی روح کو اوپر لے جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ فرشتے ہوتے ہیں، دروازہ بند ہوتا ہے، کھلواتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو معلوم ہے کہ آسمان ہے، سائنس نے کسی زمانے میں انکار کیا تھا، پھر کہا کہ ہاں ہے، آسمان کا وجود ہے۔ تو سائنس تو بدلتی رہتی ہے، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے احکام بدلتے نہیں۔ اللہ نے شروع میں بتا دیا وہی باقی رہتا ہے۔ ہاں کسی حکم کو اللہ تعالیٰ خود ہی کچھ عرصے کے لیے رکھ کے پھر بدل دے وہ الگ بات ہے، نسخ ہوا ہے، احکام شریعت میں آئے پھر بدلے ہیں، اللہ خود بدل دے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے احکامات کو کوئی اور بدل دے، نہیں پرانے زمانے کے مسائل ہو گئے اب ختم، ایسی بات نہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے احکام کو کوئی بدل نہیں سکتا، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہو سکتا ہے، ہر قرآن پڑھنے والے کو خطاب ہو سکتا ہے، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کو چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ، ملتحد پناہ کی جگہ، اس میں ظرف۔ لحد سب نے سنا ہوگا، قبر کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو جو سیدھی ہوتی ہے، جو شق کہلاتی ہے، سیدھی ہوتی ہے۔ آج کل ہم لوگوں نے یعنی یہ یورپ وغیرہ اور امریکہ کینیڈا ان علاقوں میں تو ہر جگہ قبر سیدھی ہوتی ہے اور باکس رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر پھر مٹی ڈال دیتے ہیں، میت کے اوپر براہ راست تو مٹی نہیں ڈالنی ہوتی ہے۔ یہ چونکہ ہماری زمینیں ایسی ہیں، وہاں پر اگر ہم ایل شیپ میں قبر بنائیں گے تو مٹی ٹھہرے گی نہیں، دب جائے گی، تو اس لیے ہمیں اس طرح ہی عمل کرنا پڑتا ہے۔ اب چاہے وہ اس کو ڈبے میں رکھیں یا کوئی اور شکل بنائیں، بہرحال لحد قبر نہیں بنتی ہمارے علاقوں میں۔ مدینہ منورہ میں لحد قبر بنتی ہے، اس لیے کہ وہاں کی زمین ایسی ہے کہ اگر اس کو ایل شیپ میں بنائیں گے تو وہ مٹی ٹھہری رہتی ہے، نیچے گر نہیں جاتی۔ یہ لحد، لحد وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، ایل شیپ میں لحد ٹیڑھا۔ تو ملتحدہ، انسان کسی جگہ چھپ جائے، اندر چھپنے کی کوئی جگہ ہو، یہی ہے۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، ہرگز اللہ کو چھوڑ کر آپ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ یہ قرآن، یہ جو آیت کا ایک ظاہری مفہوم تھا جو میں نے بتایا۔ وتلو کا ایک ترجمہ تو وہی تلاوت کرنے کے معنی ہے، پڑھنے کے معنی میں آتا ہے۔ وتلو کے ایک اور معنی بھی آتے ہیں، اتباع کرنا، یعنی جو کچھ وحی کے ذریعے سے آپ کو احکام بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرتے رہیے، وتلو۔ لیکن مشہور معنی وتلو کے تلاوت ہی کے ہیں، الفاظ پڑھنے کے ہیں۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک تاکیدی حکم دیا، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک تاکیدی حکم دیا تو آپ کی اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے گویا ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے۔ اصلاً حکم، اصلاً خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جیسے پیچھے والی آیت میں وتلو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا۔ حکم کیا ہے؟ واصبر نفسک، اپنے آپ کو روک کر رکھیے۔ مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں صبح و شام۔ یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی، صبح و شام، اس کا معنی ہے پابندی سے، یعنی مداومت کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صبح بھی اور شام بھی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت۔ مداومت کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں صبح شام یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہر وقت کر رہا ہوتا ہے۔ تو صبح و شام اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ بعضوں نے کہا صبح اور شام، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، خاص دو نمازوں کی اہمیت حدیث میں بھی آتی ہے، تو ہو سکتا ہے خاص معنی ہو، لیکن یہاں اصل اکثر مفسرین نے عام معنی لیے ہیں کہ صبح شام یعنی ہر وقت۔ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں ہر وقت، جو بھی عبادتوں کے اوقات ہیں ان میں عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، مقصد عبادت سے اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، اس کا بھی واقعہ ہے جو مفسرین نے بیان فرمایا، کہ کچھ غیر مسلم، مختلف واقعات ہیں، اب یہاں پر کوئی خاص واقعہ کون سا پیش آیا تھا اس کو متعین کرنا تو مشکل ہے، مختلف واقعات اس سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں۔ حاصل سب کا یہی ہے کہ غیر مسلم جو معزز سمجھے جاتے تھے اپنی قوم کے، اس طرح کے بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ آپ کے پاس جو غربا بیٹھتے ہیں، فقیر قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، ہمیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا مشکل لگتا ہے، ان کی بدبو آتی ہے، کپڑے پرانے پھٹے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ تو آپ کا معاملہ ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہم تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ ان کو اپنے سے ذرا دور کر لیں، علیحدہ ہمیں وقت دیں کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں، یہ لوگ اس وقت نہ ہوں تو ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں، اور ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم اگر آپ کی بات مان لیں گے تو پورے قبیلے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی خواہش تھی کہ یہ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ تھوڑا سا اگر ہم اس کو ہماری عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک جس کو ہم معالج کے ساتھ، اگر اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی معالج تھے، تو ہم اس کو اگر ظاہری جسمانی معالج کے ساتھ اگر تشبیہ دیں، مثال کے اعتبار سے سمجھنے جائیں کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس کوئی بیمار آتا ہے، ایک وہ بیمار ہے جس کو صرف مقویات کی ضرورت ہے، وٹامن کی ضرورت ہے، یا چلو کسی کے سر میں درد ہے، اس کو صرف ایک ٹائرنول کی کسی چیز کی ضرورت ہے، اور دوسرا وہ بیمار ہے جو مرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا علاج نہ کیا جائے تو بالکل ہی اس کی بیماری ایسی ہو جائے کہ مر جائے۔ ظاہر ہے کہ دنیاوی جو طبیب ہوتا ہے وہ بھی اسی کو دیکھے گا پہلے کہ اچھا نہیں، اس کے علاج کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو تو ہم بعد میں بھی علاج کر سکتے ہیں، ایک گھنٹے بعد بھی کر دیا تو فرق نہیں پڑ رہا۔ کوئی ایسی ہی کوئی صورت پیش آئی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے مطالبہ رکھا، اور ظاہر ہے کہ وہ غیر مسلم تھے، اگر اس حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ظاہر دوزخی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی طلب تھی، یعنی بڑی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے وہ کلمہ پڑھ لیں کہ آخرت میں نجات پا لیں۔ اب یہ جب مطالبہ سامنے آیا تو ایک طرف تو بیچارے جو فقراء اور غرباء صحابہ تھے، ان کے دل شکنی کا مسئلہ تھا کہ بیچارے ان کا دل ٹوٹے گا، دور کروں گا، لیکن چلو ان کو تو میں راضی کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اسی طرح کی کوئی خیال آیا تھا کہ ان کو تو میں راضی کر سکتا ہوں، ان لوگوں کے اسلام اور ان لوگوں کے تو ہلاکت کا مسئلہ ہے، یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے، تو کسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ ان کی بات مان لی جائے، کچھ وقت کے لیے ان کو الگ کر لیں، یہ فقراء کو، تاکہ وہ لوگ بات تو سن لیں، مسلمان ہو جائیں گے، پھر تو ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جب یہ مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، وحی کا یا تو انتظار کیا، لیکن بہرحال یا کچھ غور و فکر کرنے کے لیے، جواب دینے سے پہلے کچھ غور و فکر کرنے کے لیے آپ خاموش رہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا تو وصبر نفسکا سے یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا پیچھے وطلو ما وحی علی کا من کتاب ربک سے آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ ان لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں، اپنی عبادات، اپنی تلاوت کا اہتمام کریں، اصل اللہ سے تعلق قائم کریں، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور پھر وصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم، نیک لوگوں سے اپنے آپ کو دور نہ کیجیے۔ ایک طرف تو ان غیر مسلموں کا جو مطالبہ تھا اس کو رد کر دیا گیا کہ آپ لوگوں کا مطالبہ غلط ہے، مجھے تو حکم یہ ہے کہ میں ان کو دور نہیں کر سکتا، ان کے ہوتے ہوئے تمہیں آنا ہے، میری بات سننی ہے تو سن لو ورنہ چھوڑ دو، ایک طرف تو ان کے سوال کا جواب ہے۔ دوسری طرف ان آیات میں یہ بھی ہمیں صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ نیک صحبت کی کتنی اہمیت ہے، نیک صحبت اور اچھی صحبت کی کتنی اہمیت ہے۔ وصبر نفسک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سید المرسلین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ ضرورت کے درجہ ہو یا نہ ہو، لیکن حکم آپ کو بھی مل رہا ہے کہ آپ کو بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، حالانکہ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں صحابہ، صحابہ کا مقام کہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں، لیکن حکم یہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیے، حالانکہ معاملہ برعکس تھا کہ ان صحابہ کو ضرورت تھی آپ کے ساتھ رہنے کی، لیکن حکم یہ دیا کہ یہ جن کے اندر دین کی طلب ہے یہ مقدم ہے۔ بہرحال تو ایک طرف تو ان کے سوال کا جواب آ گیا کہ آپ لوگوں کا مطالبہ منظور نہیں ہوا، دوسری طرف صحبت نیک صحبت کا کی اہمیت سمجھ میں آ گئی۔ یہ عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق کے جو بنیاد رکھی ہے، جس کو سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم میں سکھایا، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ انسان جب نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ایک ہوتا ہے کتابیں پڑھنا، کتابیں پڑھ کر انسان کو بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ملتی ہیں اور اپنے آپ کی اصلاح انسان کر لیتا ہے۔ بہت سے مواعظ ملفوظات پڑھ کے بھی انسان کو بہت سا فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن ساتھ رہنے کی جو برکات ہوتی ہیں وہ مستقل ہیں، اس کا کوئی اور بدل نہیں ہوتا، اور کوئی بدل اس کا نہیں ہوتا۔ وہ انسان بس عجیب چیز ہوتی ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ رہتا ہے، قلبی تعلق ان سے بڑھتا ہے، ان کی ایک ایک چیز کو انسان دیکھتا ہے، اور خود بخود ان کی چیزیں اپنے اندر انسان محسوس کرتا ہے کہ اپنے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں اتار دی بلکہ پیغمبروں کو بھی ساتھ رکھا۔ ایسا تو ہوا ہے کہ پیغمبر آئے اور کتاب نہیں آئی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کتاب آئے اور پیغمبر نہیں آئے۔ تو اصل چیز نیک صحبت ہے، اصل چیز اچھی کتابیں نہیں ہیں، اس سے انسان سیکھتا ہے، انسان سے سیکھتا ہے، اور اس سے انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، گویا اللہ تعالیٰ نے وہ طبی جو میں مثال دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ گویا اس طرح فرما رہے ہیں کہ دیکھو، معالج طبیب جو ہوتا ہے وہ یہ بھی دیکھے کہ بیمار کی حالت کیسی ہے۔ ایک کی بیماری بہت کم درجے کی ہے، اس کی بیماری ایسی ہے کہ مرنے کے قریب ہے، لیکن علاج تو صرف اس کا ہو سکتا ہے جو اپنا علاج کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ صحابہ جو ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر عملی زندگی میں اس کو اختیار کرنے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو صرف ان فقراء کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کوئی اتباع کرنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ تو ان کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو دیکھیں گے آپ کی بات ان کو اچھی لگے گی تو مانیں گے، کوئی طلب نہیں ہے ان کے اندر۔ تو اگر کوئی بیمار ہو اور وہ طبیب کے علاج پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہی نہیں ہے، اس کے اندر طلب ہی نہیں ہے، اور خود طبیب چاہتا ہے کسی طریقے سے کہ نہیں وہ کسی طریقے سے علاج کر لیں، اگر وہ تیار نہیں ہے تو علاج نہیں ہوگا۔ جس طرح طبیب کی طرف سے دوائی دینا وہ ایک حصہ ہے علاج کا، دوسرا حصہ یہ کہ دوسرا شخص جو ہے، جو بیمار ہے، وہ اس پر عمل کرے، اپنی بیماری کا اس کو احساس بھی ہو۔ یہاں پر ان لوگوں کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں، وہ تو بس ویسے ہی آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، فقراء کو دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی بات کو آپ توجہ نہ دیجیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، صحابہ کی تعریف کی گئی۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے صحبت میں رکھیے جو صبح و شام عبادت میں لگے رہتے ہیں اور ریاکار نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ایک اور تاکید، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی توجہ ان سے دور نہ کیجیے، لفظی ترجمہ آئینہ کا آپ کی آنکھیں، آپ کی آنکھیں ان سے دور نہ ہو جائیں، یعنی آپ نے توجہ ان پر رکھیے، دھیان رکھیے وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے گویا کہ آپ کی نظروں میں رہیں، وہ آپ کی نظروں میں، وہ آپ کو دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں، آپ ان کی نگرانی کریں، ان کے اگر کوئی غلطی ہو اس کی اصلاح کریں۔ ولا تعدوا عیناک عنہم، یعنی مطلب یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں ان کی طرف دھیان نہیں کر رہے، نہیں، اپنی آنکھیں ان پر جمائے رکھیے۔ ولا تعدوا عیناک عنہم، اور اپنی آپ کی آنکھیں ان سے دور نہ ہٹیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ترید زینت الحیات الدنیا، انسان فقراء کو جو ظاہراً مالدار نہیں ہیں ان کو چھوڑ کر مالداروں کی طرف اگر انسان توجہ کرتا ہے، ان کی طرف دھیان دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ دنیا کی زینت، دنیا کی رونق، دنیا کے مال و دولت کے انسان کے اندر طلب ہے۔ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم دوسروں کے بارے میں رائے قائم نہیں کریں گے، اپنے بارے میں ہمیں عمل جو کرنا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ایسا طبقہ جو زیادہ مالدار نہیں ہے ان کے بجائے مالداروں کی طرف دھیان دینا اور ان لوگوں کو چھوڑنا، یہ ترید و زینت الحیات الدنیا میں شامل ہے۔ فقراء کے بجائے جو لوگ زیادہ بڑے سمجھے جاتے ہیں، ڈاکٹر ہیں یا بڑے مالدار ہیں جن کی مجلسیں بڑی ہوں، قرآن سورہ کہف میں تو یہ خاص عنوان ہے نا کہ دنیا داروں کی طرف انسان کا دھیان جب بڑھتا ہے تو یہ خود بخود دلیل ہے اس بات کی، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ شخص دنیا کا طالب ہے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ علامت ہوگی کہ آپ دنیاوی زندگی کے طالب ہیں۔ اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ بات تھی ہی بھی نہیں، لیکن امتیوں کی تعلیم کے لیے بتایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے، قیامت تک آنے والے علماء اور مصلحین اور تبلیغ والے مبلغین تمام کو کہا جا رہا ہے، میں کوئی خاص تبلیغی جماعت کی بات نہیں کر رہا، تمام مبلغین جو جس طریقے سے تبلیغ کرتا ہے، احکام پہنچاتا ہے، چاہے درس و تدریس کے ذریعے سے یا چاہے تقریر کے ذریعے سے یا تبلیغ جماعت میں جا کر یا جس طریقے سے بھی، اگر وہ فقراء کی طرف کم توجہ کرتا ہے، کوئی غریب آیا تو اس سے تو ٹھیک ہے ہلکا سا سلام کر لیا، مالدار آ گیا تو بہت زیادہ اعزاز و اکرام کیا اس کا، تو دنیا داروں کی طرف زیادہ دھیان، غربا کی طرف بے توجہی، قیامت تک آنے والوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ اگر ایسا ہے تو تم دنیوی زندگی کے طالب ہو، تم اللہ کے طالب نہیں ہو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، پھر یہ بھی خیال رہے کہ یہ دنیا دار طبقہ جو ہے وہ طرح طرح کے مشورے دیتا ہے علماء کو، بزرگوں کو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اللہ کی یا اپنی ہماری یاد سے غافل کر دیا ہے، ایسے لوگوں کی آپ بات بھی نہ مانیے۔ آپ کو مشورے دیں گے یہ کر لیجئے یہ کر لیجئے، ان کو دور کر دیجئے، ہمارے لیے الگ مجلس قائم کر، آپ ان کی بات نہ مانیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، لوگ عجیب عجیب مشورے دیتے ہیں، یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اللہ کی یاد سے وہ شخص غافل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف دھیان کر کے نہیں کہہ رہا، وہ تو اپنی دنیا کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے عمل میں دیکھ لو، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کے موافق وہ عمل کرتا ہے، خواہشات کے اتباع کرتا ہے۔ اور تیسری چیز، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ تین چیزیں، دل تو ہم نہیں جانتے، اللہ والے پہچانتے ہیں، لیکن بہرحال دل کی حالت انسان کے ظاہر میں نظر آتی ہے۔ اگر دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے تو وقت وقت موقع موقع سے وقتاً فوقتاً انسان کی زبان سے کوئی نہ کوئی ذکر، کوئی نہ کوئی تسبیح، کوئی نہ کوئی کلمہ، کوئی اچھی بات انسان کی زبان سے نکلتی رہتی ہے۔ تو یہ دل جس کو کہتے ہیں نا ظاہر و عنوان الباطن، انسان کا ظاہر اس کے باطن کی ترجمانی کرتا ہے، تو اگر ظاہر میں انسان ایسی باتیں کرتا ہے جو دنیا سے ہی تعلق رکھتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا دار ہے، علامت کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، ہر ایک کے بارے میں ہم رائے قائم نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص وقتاً فوقتاً کوئی دینی بات صرف لوگوں کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، ویسے بھی اس کی زبان چلتی ہے، کبھی تسبیح پڑھ رہا ہے، کبھی درود شریف ہے، کبھی استغفار ہے، کبھی تلاوت ہے، کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر سے کچھ پڑھ لیتا ہے، اگر تھوڑی دیر خاموش بھی ہو گیا پھر کچھ پڑھ لیتا ہے، یا ہمیں نہیں پتہ کوئی شخص دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ بہرحال نمبر ایک، ایسے لوگوں کی اتباع نہیں کرنی جن میں تین باتیں ہوں، ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی جن میں تین طرح کی باتیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، اغفلنا قلبہ عن ذکرینا، ہماری یاد سے اس کا دل غافل ہے، اس کو ہر ایک پہچان نہیں سکتا ہے۔ دوسری چیز بتا دی علامت، واتبع هواه، دیکھو اس کی خواہشات پر عمل کرتا ہے، یہ دل چاہا وہ کر لیا، شرعاً اچھی چیز ہے نہیں ہے اس کو نہیں دیکھتا، یہ ہے کہ اچھا دل چاہ رہا ہے یہ کرنے کا، اچھا چلو یہ بھی کر لیتے ہیں، اس کام کا دل چاہ رہا ہے اچھا چلو یہ بھی کر لیتے ہیں، جو دل چاہتا ہے، خواہشات اس کو جہاں لے جاتی ہیں اس طرف چلتا رہتا ہے، واتبع هواه، چاہے بہت سی خواہشات وہ ہوں گی جو جائز ہوں گی، بسا اوقات ناجائز بھی ہوں گی۔ تو بہرحال یہ تو جائز خواہشات کی بات ہو رہی ہے اصلاً، اس لیے کہ آگے والا حصہ ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جب خواہشات پر عمل کرنے کی عادت ہو گئی، یہ دل چاہ رہا ہے یہ دل چاہ رہا ہے، یہ شوق ہے وہ شوق ہے، مکان میں یہ زینت بنانی ہے، یہ اس طرح مکان مزین کرنا ہے، اس طرح ہماری یعنی ہمارے ظاہر لباس ایسا ہونا چاہیے، ہمارا مکان ایسا ہونا چاہیے، جو شوق ہے وہ پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اپنے شوق پورے کرتا ہے، اور ظاہر ہے جب شوق پورے کرے گا تو کبھی نہ کبھی آگے نتیجہ کیا پہنچے گا کہ شریعت کی حدود سے آگے بڑھ جائے گا، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو اگر کسی میں یہ تین باتیں نظر آتی ہوں تو ایسے لوگوں کے مشورے ماننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ، ایسے لوگوں کی بات نہ مانیے، اس لیے کہ یہ جب کوئی مشورہ بھی دیتے ہیں تو دل کی ظلمت کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں، اس میں نورانیت نہیں ہوتی، اس میں ہو سکتا ہے کہ دنیا طلبی زیادہ ہو، آخرت کی طرف دھیان اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں مقصود نہیں ہوتی۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق بات اللہ کی جانب سے ظاہر ہو چکی ہے، کیا صحیح کیا غلط اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، ایمان کیا ہے کفر کیا ہے واضح ہو چکا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جو ایمان لانا چاہے ایمان لے آئے اور جو کفر اختیار کرنا چاہے کفر اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ بہت صاف صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو حق واضح ہو چکا ہے، باطل واضح ہو چکا ہے، اب حق کے موافق عمل کرنا چاہتے ہو تو کرو، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ صاف صاف الفاظ ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، نہیں کرنا چاہتے جاؤ یہاں سے۔ یعنی یہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن شاء فلیؤمن، یعنی میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تمہیں ایمان لانا ہے لاؤ، نہیں لاتے تو کفر کرو۔ کیوں؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، تم کفر کرنا چاہتے ہو کر لو، میں تمہیں زبردستی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھو اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، میں نے ظالموں کے لیے، کفر اختیار کرنے والوں کے لیے، گناہوں مبتلا ہونے والوں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، صرف آگ نہیں، آگ میں تو وہ لوگ ہوں گے لیکن ان لوگوں کو گھیرے ہوئے ہوں گی آگ کی بنائی ہوئی دیواریں، جیسے کمرہ ہوتا ہے کمرے کے آس پاس کی دیواریں ہوتی ہیں، یا جیسے کنواں ہوتا ہے کنویں کے آس پاس دیواریں ہوتی ہیں، تو آس پاس کی دیواریں جو ہوتی ہیں یہ سرادق، تو دیواریں وہ بھی آگ کی بنی ہوئی ہوں گی، انسان آگ کے بھاگ سے بھاگ کر اگر دیوار کی طرف جانا جائے گا تو دیوار بھی اس کو جلائی رہی ہوگی۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے تو ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، وہ آگ کہ آگ ہی کی بنی ہوئی دیواریں لوگوں کو گھیرے ہوئے ہوں گی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ فریاد کریں گے، اب پیاس لگے گی تو پانی مانگیں گے تو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، کیا دیا جائے گا، بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ تیل کی تلچھٹ، عورتوں کو تو اس سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے، جب یہ کوئی تلن وغیرہ بنتا ہے، کوئی چیز پکاتی ہیں، تلتی ہیں، تو تلنے کے بعد اوپر جو تیل ہوتا ہے وہ تھوڑا صاف ہوتا ہے، نیچے کے حصے میں جو تیل ہے جو گرم ہوتے ہوتے بہت زیادہ، ایک تو گرم بھی بہت ہوتا ہے اور گاڑا بھی ہو جاتا ہے، کالے رنگ کا ہو جاتا ہے، تو اس میں سیاہ رنگ بھی آ جاتا ہے، گاڑا بھی ہوتا ہے اور گرم بھی خوب ہوتا ہے، یہ تینوں صفتیں اس میں ہوتی ہیں، وہ ہے تیل کا تلچٹ۔ تو اگر ان کو پیاس لگی، اور ظاہر پیاس لگے گی، پیاس جب لگے گی تو ان کو پانی مانگیں گے، مانگتے رہیں گے ان کو پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ کیا ہوگا، بما ان، اس کو کہا تو گیا کہ پانی ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوگا، وہ تو کل مہلی، وہ تو تیل کے تلچٹ کی طرح ہوگا، گاڑا ہوگا، بدمزہ ہوگا، سیاہ رنگ کا ہوگا اور سخت گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا، یشوی الوجوہ، جو چہروں کو جلا دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جلانے کا مطلب یہ نہیں، ظاہر ہے کہ انسان تو منہ میں ڈالے گا، چہرہ تو پورا ہے جس میں آنکھ کان ناک وغیرہ یہ سب آ گئے، تو یعنی اس کی گرمی اتنی ہوگی کہ جیسے ہی اس کو چہرے کے قریب لایا جائے گا تو قریب لاتے ہی اس کا چہرہ جل، لوگوں کا چہرہ جل جائے گا، اتنا گرم ہوگا، اس کی گرمی کی شدت جو ہے وہ چہروں کو جلا دے گی، اور اندر جب منہ میں ڈالیں گے، چونکہ پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ کچھ نہ کچھ اندر ڈالنا ہے، پینا ہی ہے، جیسے ہی وہ پئیں گے اور حلق سے وہ جاتے جاتے سب کچھ جلاتے ہوئے اندر جائے گا، اندر جانے کے بعد وہ اندر پہنچے گا تب بھی گرمی اتنا زیادہ ہوگا کہ آنتے اور ہر چیز کو جلا کر ختم کر دے گا، یہ خود ایک مستقل عذاب ہوگا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، وہ چہروں کو بھی جلا دے گا قریب ہونے کی صورت میں، تو پینے کی حالت میں کیا حال ہوگا، بِئْسَ الشَّرَابُ، بہت ہی بری پینے کی چیز ہوگی یہ، وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اور دوزخ بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے۔ اصل میں مرتفق کا ترجمہ ہوتا ہے آرام کی جگہ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ دوزخ کا آرام کی جگہ سے تو کوئی تعلق نہیں، اصل تو آگے والی آیت مؤمنین کی جنت کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے بہترین آرام کی جگہ ہوگی، حسنت مرتفقہ کا لفظ آگے آ رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہاں پر سات مرتفقہ، اس کو عربی زبان میں تقابل لفظی کہتے ہیں، کہ جنت کے لیے حسنت مرتفقہ تو دوزخ کے لیے کہا گیا وسعت مرتفقہ، کہ دوزخ بہت بری رہنے کی اور آرام کی جگہ ہوگی. ظاہر ہے آرام کی تو کوئی لفظ وہاں پر بنتا نہیں، اس لیے ترجمہ میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت بری ٹھہرنے کی یا رہنے کی جگہ ہوگی. یہ دوزخیوں کا ذکر آیا، یعنی قرآن کو نہ ماننے والوں کا ذکر آیا. آگے رکوع تک چند آیات ہیں، مکمل کر لیتے ہیں، دو ہی آیتیں ہیں ان کو پورا کر لیتے ہیں تاکہ مضمون ہمارا پورا ہو جائے، اس لیے کہ آئندہ ہفتے پھر ہم نہیں پڑھ سکیں گے، حج کے ایام ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یہ دوزخیوں کا ذکر ہوا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جو بھی نیک اعمال کرے گا، عربی کے لحاظ سے یہاں پر ہونا چاہیے انا لا نضیع اجرہم، جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. ان کا تو اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ فرمائے ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے تو انا لا نضیع، تو ہم بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ضائع نہیں کریں گے ان لوگوں کا اجر جو بھی اچھے اعمال کرتا رہے گا. لا نضیع اجر من احسن عملا عموم ہے، تو جو بھی نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے لا مبدل لکلمات، اللہ کے احکام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ نیک اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا بدلہ ملے گا، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس وعدے کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ موقع موقع سے ہمیں کوئی خاص فضیلت کا ایام دے دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ گزرا، پھر اچھا ٹھیک ہے ذوالحج کے یہ 10 دن آ گئے، اب یہ دن گزریں گے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، اس کے بعد پھر محرم کا 10ویں تاریخ آ جائے گی، اس دن کے روزے کی فضیلت کا پھر ذکر آ جاتا ہے. تو یہ موقع موقع سے اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں وقت دے دیتے ہیں کہ پھر اپنے آپ کو تازہ کر لو، پھر دوبارہ دین سے جوڑ لو، پھر دوبارہ مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، پھر قریب آ جاؤ. ہر جمعہ کو تو ساعت اجابت اللہ نے رکھی ہے، فضیلت کا وقت رکھا ہی ہے. بہرحال ان اوقات کی غنیمت، ان اوقات کو غنیمت جان کر ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لا نضیع اجر من احسن عملا، نیک اعمال کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو سکون قلب تو کم سے کم دے دیتے ہیں، اگر اور کچھ نہیں تو کم سے کم دل کا سکون اور اطمینان دے دیتے ہیں، اور آخرت میں جو ملے گا اصل تو وہ ہے، آخرت میں ملنے والا عمل ہے، آخرت میں ملنے والا اجر ہے. اولئک لہم جنات عدن، اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا، اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا، انسان کو پانی سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. منظر نہر بہ رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں یہ لوگ فالس پہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو نہر پانی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ پانی کو دیکھ کر اس کے دل کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، آنکھوں کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو جنت میں ایسا ہی حال ہوگا کہ جنات عدن، جنتیں ہوں گی، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، اور ان کے ساتھ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، جس میں ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن. کنگن، کنگن کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یا کڑا، چوڑی تو چھوٹی ہوتی ہے، کڑا بڑا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عورتیں اس کو زیادہ مردوں سے زیادہ پہچانتی ہیں کہ کڑے کیا ہوتے ہیں اور چوڑی کیا ہوتی ہے. تو اساور من ذہب، سونے کے کڑے اور کنگن پہنائے جائیں گے، یہ مرد بھی عورتیں بھی. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، ایک سوال مفسرین نے لکھا ہے، وہ تو قدیم مفسرین تھے بیچارے، انہوں نے لکھ دیا کہ مردوں کے اوپر سونا کہاں اچھا لگے گا، وہ تو عورتوں کی چیز ہے. اس زمانے کے مفسرین نے جواب دے دیا کہ نہیں، ہر جگہ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، کہ یہاں پر دنیا کو ہم، آخرت کو ہم دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے، وہاں کی اللہ تعالیٰ نے الگ زینت رکھی ہے، یہاں کی الگ زینت رکھی ہے. یہاں مرد اگر پہنتا ہے تو عورتوں کی طرح لگتا ہے، کوئی اس پر مزین بھی نہیں ہوتا، وہاں پر اچھا لگے گا. لیکن اب تو لوگوں نے، مردوں نے بھی ہر طرح کے زیور پہننا شروع کر ہی دیا، ہار بھی پہن لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ بالیاں بھی پہن لیتے ہیں، ہر چیز پہن لیتے ہیں. اب تو مردوں نے بھی کچھ چھوڑا ہی نہیں پیچھے کہ یہ بھی کبھی کسی کو اشکال ہو کہ مردوں پر یہ زیور کیسے اچھا لگے گا. بہرحال ہم لوگوں کی سوچ میں تو بہرحال پھر بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ مردوں کے لیے زیور بالکل مناسب چیز نہیں ان پر، یعنی گویا ان پہ اچھا ہی نہیں لگتا. جنت کا نظام الگ ہے، ہمارے لیے تو یہی ہے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کو ہم دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے، دنیا کا اپنا نظام، جنت کا اپنا نظام ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ پہنیں گے کپڑے جو سبز رنگ کے ہوں گے، من سندسن و استبرق، باریک ریشم کے بھی ہوں گے، موٹے ریشم کے بھی ہوں گے، ہر طرح کے ہوں گے. کبھی انسان کو موٹا ریشم پسند ہوگا، کبھی باریک ریشم پسند ہوگا، مختلف قسم کے ریشم ہوں گے. کبھی ایک ہی کپڑے میں اندر کی طرف باریک اور یا اندر کی طرف موٹا ریشم، باہر کی طرف باریک ریشم، مختلف قسم کے ریشم ہوں گے. متکئین فیہا علی الارائک، ان نعمتوں کے ساتھ مزید یہ کہ لوگ اس میں تکیہ لگائے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. علی الارائک، ارائک اریکتن کی جمع ہے، جیسے اوکے تخت ہوتے ہیں جو مزین اور آرام دہ، گدے جیسے ہوتے ہیں. تخت ہے، تخت تو ایک ہوتا ہے کہ انسان نے لکڑی کا بنا دیا، ایک ہوتا ہے اس کے اوپر گدا رکھ دیا، سجا دیا اس کو. تو بہترین قسم کے آرام دہ تخت اور مزین تخت ہوں گے جن پر وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. ہم لوگوں نے ایک تو ہوتا ہے جیسے زمین پر انسان بیٹھتا ہے، ایک ہوتا ہے بہترین قسم کے صوفے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور ہی قسم کی کوئی چیز ہوگی. علی الارائک، وہ مزین اور آرام دہ تخت ہوں گے، مسہریاں ہوں گی جن پر وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہراً بھی بہت زیادہ راحت میں بٹھایا رکھا، اور کھانے پینے کی ہر طرح کی نعمتیں، باغات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، اور لباس بہترین قسم کا، زیور بہترین قسم کا، سب کچھ اللہ دے رکھے گا ان کو. یہ آخرت کے اللہ تعالیٰ نے ظاہری کچھ انعامات کا ذکر فرمایا، نعمت ثواب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو کچھ ظاہری باتیں تھیں جو تم لوگوں نے سن لی، ورنہ اصل یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر بہت کچھ ہوگا. نعمت ثواب، وہ تو بہت ہی بہترین بدلہ ہوگا. وہ حسنت مرتفقہ، اور بہت ہی بہترین آرام کی جگہ ہوگی جنت، اور جنت بہت بہترین آرام کی جگہ ہوگی. یہ لفظ ہے حسنت مرتفقہ، جو پیچھے ساعت مرتفقہ کے مقابلے میں بیان کیا گیا ہے، اسی کو تقابل لفظی کہتے ہیں. تو مرتفقن کے یہاں ترجمہ مرتفق، آرام کی جگہ، اس لیے کہ اصل اس کا ترجمہ ہے ہی آرام کی جگہ، اس لیے کہ رفق نرمی اور آرام کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو مرتفقن، جنت بہترین آرام کی جگہ ہوگی، اس کے مقابلے میں دوزخ کو کہا وہ ساعت مرتفقہ. اگر کوئی آرام کے لیے جانا چاہ رہا ہے تو دوزخ اس کے لیے نہیں ہے، دوزخ تو یعنی بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لحاظ سے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں دوزخیوں کا، کہ یہ ہے تو وہ بھی ہے. پیچھے دوزخیوں کا ذکر آیا، اب جنتیوں کا ذکر آ گیا کہ دیکھو اس کے ساتھ یہ بھی ہے. اگر اعمال کرو گے، قرآن کے مطابق عمل کرو گے، اس جو حق تم تک پہنچا ہے اس کے موافق اگر زندگی گزاری تو حسنت مرتفقہ، عمل نہیں کیا، قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا، فضیلت کے اوقات کو غنیمت نہیں جانا، ناقدری کی گناہوں میں مبتلا رہے، ساعت مرتفقہ. تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، جس کو قرآن نے کہا کہ دونوں راستے ہم انسان کو بتا چکے ہیں، اب انسان کی مرضی ہے وہ کون سے راستے کو اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں ہمیں جس چیز کے عمل کی ترغیب دی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جنتیوں والے اعمال بیان کیے گئے ہیں یہاں پر یا قرآن و حدیث میں اور جگہوں پر، اللہ تعالیٰ ان فضائل کو جان کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ایام چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ایام کی ہمیں قدر عطا فرمائے. جن لوگوں نے حج کی نیت کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے حج آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور جنہوں نے جو نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین، جو حاجیوں کو اللہ تعالیٰ جو انعام دیتا ہے اتنا بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے. اس لیے کہ بہت سے اعمال ہیں اس میں اس ہفتے بیان کرنا رہ گیا، آئندہ کبھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کر دیں گے. بعضوں نے مستقل وہ اعمال جمع کیے ہیں کہ جن سے حج یا عمرے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، بعض صحیح حدیثوں میں جو ذکر ملتا ہے مشہور ہے، پہلے ہم بھی ضمناً تذکرہ کر چکے ہیں ان باتوں کا. تو بہرحال یہ ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں جو انسان اپنی جگہ میں رہ کر اس پر عمل کر لے اور حج کی یا عمرے کی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہو سک رہا ہے وہ تو ہم کوشش کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نیک عمل کرنا بھی آسان فرمائے، اور جو نیک عمل ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر خیر ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرمائے، ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ میرے لیے الحمدللہ بڑی سعادت ہے کہ حرم مکہ میں رہتے ہوئے یہاں سے مجھے قرآن کریم کی کچھ آیات کا سبق پڑھنے کا اور کچھ بتانے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ اس کو یہاں اس مقام کے لحاظ سے جو یہاں کی برکات ہیں وہ سب سننے والوں کو بھی نصیب فرمائے, اور یہاں کی برکات اور یہاں کے انوارات اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرما کر بار بار یہاں کی مقبول حاضری ہم سب کو عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے. آئندہ ہفتے ہمارا یہ درس نہیں ہو سکے گا, تو آئندہ ہفتے نہیں ہوگا, اس کے بعد والے ہفتے سے انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. آئندہ ہفتے تو ہمارے حج کے ایام چل رہے ہوں گے, منا کے ایام چل رہے ہوں گے, تو اس وقت نہیں ہو سکے گا, اس کے بعد والے ہفتے سے انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اور انشاءاللہ ہو سکا تو میسج میں بھی یہ تاریخ کے لحاظ سے بتا دیں گے, بس سب کے ذہن میں اتنا رہے کہ آئندہ ہفتے نہیں, اس کے بعد والے ہفتے سے انشاءاللہ جاری ہوگا. باقی دعاؤں کا مجھے پتہ ہے سب نے کہا ہے, تو اب انشاءاللہ یاد دہانی کی ضرورت تو نہیں ہے, سب کے لیے انشاءاللہ دعائیں بھی ہیں, اور یہ بھی یاد رہے کہ میری طرف سے بھی مجھے بھی یہ مجھے تو یاد دلانا پڑے گا کہ میری طرف سے بھی یہی درخواست ہے کہ یعنی جو جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو وہ مجھے میرے لیے بھی دعائیں کریں, اور کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول بھی فرمائے, اور ہمارے یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اور اس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے رضا اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.